خبردار کیا کہ انصار اللہ کا ہتھیار تیار ہے اور انگلی ٹریگر پر ہے، اور اگر صہیونیوں نے غزہ کے خلاف کوئی حرکت کی تو فوری طور پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ انصار اللہ کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ اگر امریکہ نے فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین سے جبری طور پر کوچ کرانے کی کوشش کی تو انہیں یمن کی فوجی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید ملک بدر الدین الحوثی نے اپنی تازہ ترین تقریر میں علاقے کے حالات اور غزہ کے عوام کے خلاف ٹرمپ کی سازش پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اور صہیونیوں نے اس منصوبے پر عمل کیا یا پھر عرب حکومتوں کے ساتھ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے پر اتفاق کیا تو پھر انہیں ہماری فوجی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ اور صہیونیوں کو اس غلط، ظالمانہ، مجرمانہ اور دشمنی پر مبنی حرکت کو عملی جامہ پہنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے کہا کہ غزہ کے عوام کو اگر کوچ کرایا گیا تو پوری طاقت کے ساتھ فوجی کاروائی انجام دیں گے اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کا ہر طریقہ اپنائیں گے۔ گزشتہ ہفتے صحافیوں کی حفاظتی تنظیم نے اعلان کیا کہ سن 2024 صحافیوں کو قتل کرنے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ امریکہ میں واقع صحافیوں کی حفاظتی تنظیم کے مطابق جاں بحق ہونے والے 70% صحافی صہیونی حکومت کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سن 2024 کے دوران 18 ملکوں میں 124 میڈیا کارکنوں کا قتل ہوا، جو کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے درج کیے جانے والے ریکارڈ کے لحاظ سے بدترین رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ میں صہیونی فوجیوں نے 85 صحافیوں کو اس دوران قتل کیا۔ صحافیوں کی حفاظتی تنظیم نے اسرائیل کو میڈیا کارکنوں کے قتل کے لیے براہ راست ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ میں صہیونی حکومت نے ان تمام جنگی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کیا ہے جن کے تحت صحافیوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے صہیونی فوج کے ریڈیو نے شام کی سرزمین پر طویل المدت قبضے پر مبنی اپنی سازش کا اعلان کیا۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ شام کے اندر مکمل طور پر خفیہ ہائی سیکورٹی علاقہ قائم کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شام میں صہیونیوں کی موجودگی اب عارضی نہیں ہوگی، بلکہ 9 فوجی چھاونیاں اس ہائی سیکورٹی علاقے میں تعمیر کی جائیں گی۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے کہا ہے کہ پلاننگ کے مطابق اسرائیل 2025 کے دوران شام میں رہنے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت 3 فوجی بریگیڈ نئے مقبوضہ علاقوں میں موجود ہیں، جبکہ اس سے قبل صرف 1.5 بریگیڈ اس علاقے میں تعینات تھے۔ بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد صہیونیوں نے نہ صرف شام کے مختلف علاقوں من جملہ دمشق اور تمام بڑے چھوٹے شہروں کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا بلکہ شام کے جنوب مغربی علاقوں پر دیدہ دلیری کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ شام اور صہیونی حکومت کے مابین انفصال معاہدہ بھی منسوخ ہو گیا ہے، جس کے فوراً بعد جبل الشیخ پر صہیونیوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے لبنان و فلسطین تحریکوں کی ایران کی جانب سے جاری حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران فلسطین کا وفادار ترین اسلامی ملک بنا رہا ہے۔ ایران میں 11 فروری 1979 کو کامیابی سے ہمکنار ہونے والا اسلامی انقلاب ایران اور پورے علاقے کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے ایران کی قیادت، حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا اسلامی انقلاب عالمی استقبال کے مقابلے میں اسلامی و انسانی اقدار کی کامیابی کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے لبنان اور فلسطین کی استقامتی تحریکوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور یہ ملک مسئلہ فلسطین میں وفادار ترین اسلامی ملک بنا رہا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے غاصب صہیونی فوجی غرب اردن کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے شمالی غرب اردن میں واقع شہر طول کرم اور طول کرم کیمپ پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس کا محاصرہ بڑھا دیا ہے اور ساتھ ہی اس علاقے کے بنیادی ڈھانچوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ صہیونی غاصبوں نے جنوبی شہر طول کرم میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہونے والے جبارہ پل کو بند کر دیا ہے اور اس کے اطراف میں فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی گاڑی شہر کے اندر نہ آ جا سکے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ غاصبوں نے آہنی رکاوٹیں اور بیریکیٹر کھڑے کر کے پل بند کر دیا ہے۔ اس پل کو شہر طول کرم اور طول کرم کیمپ میں حملے جاری رکھنے، اس کے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ و برباد کرنے اور محاصرہ سخت کرنے کے لیے بند کیا گیا ہے، جبکہ مشرقی قلقلیہ کی ازون کالونی میں غاصبوں کے ساتھ فلسطینیوں کے اس وقت جھڑپیں ہوئی جب انہوں نے اس کالونی کے شمالی گیٹ پر حملہ کر دیا۔ مغربی رام اللہ میں بھی غاصب فوجیوں نے دو دیہاتوں پر حملہ کیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مغربی رام اللہ میں دیر قدیس اور خربسا بنی حارث دیہاتوں پر بھی یلغار کی ہے، دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں نے سنیچر کی رات مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی ابو دیس کالونی پر حملہ کیا۔ سہونی فوجیوں نے گزشتہ اتوار کو بھی صوبہ طوبان کے الفاریا کیمپ اور تمون کالونی کو حملے کا نشانہ بنایا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح اردن کے شہریوں نے بھی ملکگیر مظاہرے کر کے غزہ کے عوام کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے سازشی منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا۔ غزہ کے سلسلے میں ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف اردن میں ہونے والے یہ مظاہرے پورے ملک میں کیے گئے۔ مظاہرین اعلان کر رہے تھے کہ نہ ہی یہودی بستیاں منظور ہیں اور نہ ہی جبری منتقلی۔ اردن کے شہریوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ٹرمپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو وہاں سے جبری طور پر باہر نکالیں اور اردن یا کسی دوسرے ملک میں منتقل کریں۔ مظاہروں کے دوران ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف بھی شدید نعرے لگائے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں غزہ کو پوری طرح خالی کرا کے اسے امریکہ کے کنٹرول میں لینے اور غزہ کے باشندوں کو اردن سمیت دیگر پڑوسی ملکوں میں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سامین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ہے یہ تنظیم فوج خامنائی ہے ہر ایک کارکن اپنا سپاہی صفے باطل کی ہم کر دیں گے برہم
سامین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید سماعت فرما رہے تھے. سامین, امام حسن عسکری السلام کی علمی خدمات میں ایک قابل ذکر واقعہ عراق کے ایک عظیم فلسفی اسحاق کندی کی ہدایت سے متعلق ہے. اسحاق کا خیال تھا کہ قرآن مجید کی آیتیں و مضامین ایک دوسرے سے متصادم ہیں. اس موضوع پر وہ ایک کتاب ترتیب دے رہا تھا جس کا عنوان تھا تناقض القرآن. امام نے اس کے ایک شاگرد کو مشورہ دیا کہ وہ اسحاق کندی سے یہ سوال کرے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا جو مفہوم تجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس مفہوم سے مختلف ہو جو خالق کے قرآن کا منشا ہے. قرآن میں تناقض ثابت کرنے کی یہ ضروری ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی منشا ہے خداوندی ہو, اور چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے صحیح نہیں ہے. اسحاق کندی کیونکہ ایک عالم اور ذہین شخص تھا, وہ اس دلیل سے قائل ہو کر اپنی کتاب کے مسودے کو جلا کر راکھ کر دیا. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم حسب معمول ایران, پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار اطلاعات کی بعض سرخیوں سے. عالمی استقبال کے غصے کی بنیادی وجہ ایران کی مقاومت ہے. رہبر انقلاب اسلامی, اسرائیل کی دھمکی پر ایران کا سخت رد عمل, تم کوئی بھی غلطی کرنے کی جرات نہیں رکھتے. ڈاکٹر مسعود پزشکیان, مسجد کی تعمیر مدرسے کی تعمیر سے زیادہ اہم ہے. آیت اللہ محسن عراقی. اور اب اخبار جام جم کی سرخیوں پر ایک نظر. اسلامی انقلاب علاقے میں مقاومت اور وحدت کا علم بردار ہے میثم امرودی. مشرقی آذربائیجان کی عوام کی رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات, اور ایران کا صندوق اوپیک سے نیا معاہدہ عبد الناصر ہمتی. اور سامعین, آئیے چلتے ہیں پاکستان. اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. عالمی بینک کے نو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی 20 سال بعد پاکستان آمد, 40 ارب ڈالرز کی فنڈنگ کے لیے مؤثر عمل درآمد پر بات چیت. جادو والی ترقی پائیدار نے ہمیں آہستہ آہستہ استحکام کی طرف جانا ہے. چیئرمین ایف بی آر, جو سکھاتے ہو خود بھی اس پر عمل کرو. بھارتی وزیر خارجہ کی مغرب پر تنقید. تحریک انصاف کی صوبائی حکومت افغانستان سے ہزاروں دہشت گرد لائی تھی. فیصل کریم کنڈی, فسادی پہلے سرنڈر پھر رحم کی توقع کریں, ہم کامریڈ کی طرح لڑتے ہیں. فوج کبھی نہیں ہارے گی, آرمی چیف. اور آئیے اب جسارت اخبار کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. حکومت نے تحریک انصاف سے مذاکرات کا اہم موقع گنوا دیا. بیرسٹر گوہر, عمران خان کو آرمی چیف کے جواب کے بعد وزیر اعظم سے رابطہ کرنا چاہیے. احسن اقبال, پشاور میں گاڑی پر اندھادھن فائرنگ, 5 افراد جاں بحق. تحریک انصاف کا عید کے بعد ملکی احتجاج تحریک چلانے کا اعلان. نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ سے 18 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ امریکہ کی مدد سے اسرائیلی وزیراعظم کا ایران کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ ہندوستانی دارالحکومت نئی دہلی میں زلزلے کے جھٹکے۔ اسرائیل کا 24واں چیف آف اسٹاف مقرر کرنے کی منظوری۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے ایک کالم لکھا، عنوان ہے غزہ کا مستقبل، اسرائیلی کٹپتلی کے ہاتھ میں۔ کالم نگاہ جناب مشتاق احمد قریشی لکھتے ہیں، یہی ہونا تھا۔ جس خدشے کا اظہار انہی صفحات میں پہلے ہی یہ عاجز کر چکا ہے کہ نئے امریکی صدر کے عزائم کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، وہ اسرائیل کی توسیع پسندی کے معاون خصوصی بن کر آئے ہیں، دوسری مدت کے لیے ان کا انتخاب بھی امریکی یہودی لابی نے ممکن بنایا، تاکہ دنیا کا طاقتور ترین صدر تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ موصوف نے آتے ہی جہاں اسرائیل کو مہلک ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کر دی، وہیں یہ اعلان بھی کر دیا کہ غزہ کو قبضے میں لے کر ایک ایسا شہر بنائیں گے جس میں ماسوا فلسطینیوں کے یہودی اور دنیا بھر سے دوسرے مذاہب کے لوگ آ کر بسیرا کریں گے، اور یہ ایک جدید ترین بین الاقوامی سطح کا شہر ہوگا جہاں آنے والے اسرائیل کے خوابوں کی تکمیل کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے اسرائیلی قیادت کو ہر قسم کی تفتیش سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک عالمی ادارے کی مشقیں بھی کس دی ہیں، تاکہ کوئی عالمی ادارہ اسرائیلی وزیراعظم اور ان کے دیگر حامیوں کو گرفتار کر سکے، نہ ہی بھیانک جنگی جرائم میں ملوث قرار دے کر قانون کے مطابق سزا سے ہمکنار کر سکے۔ اس حوالے سے سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے ٹرمپ کو اس کے ارادوں کے اظہار پر منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنا ہے تو ان کے آبائی علاقوں جافا، تل ابیب، حیفہ اور دیگر مقامات پر بھیجا جائے جہاں ان کے زیتون کے باغات تھے، اور انہیں اسرائیل نے ان علاقوں سے زبردستی بے دخل کر دیا تھا۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ زمینیں فلسطینیوں کی ہیں، وہ گھر جنہیں اسرائیل نے تباہ کیا فلسطینیوں کے ہیں، وہ انہیں دوبارہ تعمیر کر لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے گزشتہ اسرائیلی حملوں کے بعد اپنے گھر تعمیر کیے تھے۔ پاکستان کی طرف سے بھی ایک کمزور رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان نے غزہ کے عوام کی منتقلی کی بات کو غیر منصفانہ، تکلیف دہ اور تشویشناک قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی خواہش کے مطابق دو ریاستی حل کے حامی ہیں، جو فلسطینی چاہتے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، حالانکہ دو ریاستی حل کبھی فلسطینیوں کی پہلی ترجیح نہیں رہا، یہ صرف ایک آپشن ہے۔ تاہم ترجمان نے غزہ کے عوام کی منتقلی کی بات کو غیر منصفانہ، تکلیف دہ اور تشویشناک قرار دیا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ اخبار ممبئی سے نکلنے والے اخبار انقلاب نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، دہلی بھگدڑ ریلوے انتظامیہ کا حادثے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا اعلان، جموں کشمیر کی موجودہ حکومت عوام کی امیدوں پر کھری نہیں اتری محبوبہ مفتی، بی ایس پی کا وارث وہی ہوگا جو پارٹی کو آگے بڑھانے میں دل و جان سے لگا رہے مایاوتی، مودی کے دور امریکہ کے باوجود ٹرمپ نے ہندوستانی تارکین وطن کو زنجیروں میں جکڑ کہی روانہ کیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا 17 طلبہ کے معطل ہونے کا دعویٰ، اپوزیشن نے بھگدڑ کو اجتماعی خط سے تعبیر کیا، ریلوے وزیر کے فوری استعفی کی مانگ، غزہ قید سے رہا ہونے والے فلسطینیوں نے صحیح نعروں والی اسرائیلی ٹی شرٹ کو آگ لگا دی۔ اور اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر، اے اے پی کے 3 کونسلر بی جے پی میں شامل، سی وی سی نے سابق سی ایم کیجریوال کے بنگلے کی جانچ کا حکم دیا، پوری انتخابی مہم کے دوران بی جے پی نے اس بنگلے کو شیش محل کا نام دے کر عام آدمی پارٹی اور مسٹر کیجریوال پر حملہ کیا تھا۔ راہل گاندھی سے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی ملاقات، کابینہ کی توسیع پر تبادلہ خیال، مسلم نمائندگی کی توقع، تعلیمی اداروں کو منظم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کانگریس، وقت ترمیمی قانون مسلمانوں کے خلاف ہے عمر عبداللہ، افغان طالبان کی ٹی ٹی پی کی حمایت کے باعث پاکستان میں حملے بڑھ گئے اقوام متحدہ۔ اور سامعین، اخبار قومی آواز نے اداریہ تحریر کیا، عنوان ہے ٹرمپ نے تارکین وطن نہیں ہندوستان کے وقار کو مجروح کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے ٹرمپ نے ہندوستانی تارکین وطن کو پابزنجیر وطن واپس بھیجا، جس پر وزیر خارجہ جے شنکر نے شرمناک دفاع کیا، جبکہ کولمبیا نے اپنے شہریوں کی عزت بحال رکھی۔ ماضی میں ہندوستان نے وقار برقرار رکھا تھا، ابتدا میں ہی یہ واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے جن ہندوستانیوں کو نہایت ہی توہین آمیز انداز میں پابند زنجیر اور ہتھکڑی میں وطن واپس بھیجا، ان میں زیادہ تر غیر قانونی طور پر امریکہ نہیں گئے تھے، ان کے پاس ورک پرمٹ تھا جس کی تجدید نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی سابقہ امریکی حکومتوں نے ان کو کچھ اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت دے رکھی تھی جو ٹرمپ نے آتے ہی منسوخ کر دی۔ ایک طرف ہندوستانی پارلیمنٹ میں وزیر خارجہ جے شنکر کا ہندوستانیوں کے ساتھ امریکہ کے توہین آمیز رویے کا پوری بے شرمی اور ڈٹھائی سے دفاع ہے، اور دوسری جانب امریکہ کی ناک کے نیچے بسے کولمبیا اور کینیڈا نے اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے کی امریکہ کو اجازت نہیں دی۔ کولمبیا کے تارکین وطن کو اسی انداز میں لے کر جب امریکہ کا فوجی جہاز ہوائی اڈے پر پہنچا تو کولمبیا کی حکومت نے اسے اترنے کی اجازت نہیں دی۔ خبروں کے مطابق دو گھنٹے تک کولمبیا کی فضا میں اڑتے رہنے کے بعد جھک مار کر وہ امریکہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد کولمبیا نے اپنا جہاز بھیج کر اپنے شہریوں کو عزت ساتھ واپس بلا لیا۔ کولمبیا کے صدر نے کہا کہ تارکین وطن جرائم پیشہ نہیں ہے، ان سے ایک انسان کے طور پر ہی سلوک کیا جانا چاہیے، اس لیے ہم نے امریکی جہاز کو واپس بھیج دیا۔ میں اپنے شہریوں کو پوری عزت اور احترام سے ان کے وطن واپس لاؤں گا۔ کتنا شرمناک ہے کہ امریکہ کے زیر اثر بسا کولمبیا اور کینیڈا امریکی دھوت کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ 1.5 ارب کی آبادی، دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت اور فوجی طاقت رکھنے والا ملک امریکہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے۔ افسوس یہ بھی کہ سماج کے اس طبقے کو بھی قومی غیرت اور خودداری کا احساس نہیں، جو ہمہ وقت راشٹرواد اور ملک کو وشو گرو بنانے کی بات کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے یہ سبھی الفاظ محض مودی پرستی سے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ امریکہ سے جس طرح غیر قانونی تارکین وطن کو پابند زنجیر اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر امریکی فوج کے ایک مال بردار جہاز میں ٹھونس کر ہندوستان واپس بھیجا گیا ہے، اور دوران ریاست و دوران سفر کے ساتھ ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا اس پر ملک کے مودی پرستوں کو چھوڑ کر پورا ملک سراپا احتجاج تھا۔ ان کے زخموں پر مزید نمک پاشی کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جس ڈٹھائی اور بے شرمی سے ہندوستانی پارلیمنٹ نے اسے حق بجانب قرار دیا، اس نے ہندوستان کے قومی وقار کو ٹرمپ کے جوتوں کے سامنے رگڑ دیا۔ سوچیے اگر اس طرح ہندوستانیوں کی واپسی کانگریس کے دور حکومت میں کسی عرب ملک سے ہوئی ہوتی تو یہ پورا سنگھی گینگ آسمان سر پر اٹھا لیتا اور پوری بے شرمی سے ناگن ڈانس کر رہا ہوتا۔ عرب ملکوں میں امریکہ سے زیادہ ہندوستانی ملازمت اور تجارت کرتے ہیں، ان کے بھی ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور وہ برسوں چوری چھپے وہاں رہتے ہیں اور پکڑے جانے پر واپس بھیج دیے جاتے ہیں، مگر نہ انہیں پابند زنجیر کیا جاتا ہے، نہ ہتھکڑی لگائی جاتی ہے اور نہ ہی مال بردار جہازوں میں بھیجا جاتا ہے۔ وہ ریگولر پرواز سے وطن واپس آتے ہیں بغیر کسی احساس ندامت کے۔ اس سے پہلے جے شنکر ہندوستان کے وقار کو اس وقت مٹی میں ملا چکے تھے جب وہ ٹرمپ کے لب برداری کی تقریب میں نریندر مودی کی شرکت کے دعوت نامہ حاصل کرنے کے واسطے ایک ہفتہ واشنگٹن میں پڑے رہے۔ یہ انکشاف سب سے پہلے بی جے پی ہی کے سابق رکن پارلیمنٹ سبرامن سوامی نے کیا تھا، لیکن جے شنکر نے پھر ایوان کو گمراہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دعوت نامہ حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن میں نہیں تھے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ واشنگٹن میں کیوں تھے، کس سرکاری کام سے گئے تھے، کس کانفرنس یا میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کی نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اب تک کے اسباق کو یاد کر چکے ہوں گے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس شخص کے ساتھ کہ جس سے آپ دوران سفر آشنا ہوئے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے اس سفر کا دوسرا مرحلہ بیان کر رہے ہیں، تو آئیے اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سامعین، تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر طیارے کے لینڈ کرنے کے بعد آپ دیگر مسافروں کے ہمراہ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں اور امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک فارم پر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں
برگه اعلامیه ورود۔
برگه اعلامیه ورود،
جی، انٹری کارڈ۔ اس کارڈ پر آپ سے متعلق مختلف قسم کی اطلاعات درج کی جانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اطلاعات کیا ہیں۔
مبدا
یعنی آپ کہاں سے آئے ہیں۔
مقصد
یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں۔
نشانی
پتا، ایڈریس وغیرہ۔
خط هوایی
ایئر لائن یعنی آپ کس ایئر لائن سے آئے ہیں۔
شماره گذرنامه
پاسپورٹ نمبر۔ سامعین، باری آنے پر آپ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں اور امیگریشن آفیسر آپ سے جو چند ایک سوالات کر سکتا ہے وہ انٹری کارڈ پر آپ پہلے ہی درج کر چکے ہیں۔ آئیے آپ کی اور امیگریشن آفیسر کی گفتگو سنتے ہیں۔
از کجا آمده اید
جی، یہ سوال کیا گیا ہے آپ سے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اس کا جواب سنیے۔
از ہند
ہندوستان سے آیا ہوں۔ یہاں پر آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں ہند استعمال کیا ہے، یعنی ہندوستان۔ جی، اگلا سوال کیا ہے؟
کجا می خواہید بروید
آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔
مشہد و قم
یہاں بطور مثال مشہد اور قم استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جس شہر بھی جانا چاہیں اس شہر کا نام لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال،
در کجا اقامت خواہید کرد
آپ کہاں قیام کریں گے۔
ہوٹل
جی، ہوٹل۔ یعنی آپ نے یہاں تلفظ نوٹ کیا کہ ہوٹل یا ہوٹل فارسی میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟
چند روز میمانید
یہاں آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کتنے دن قیام کریں گے۔
یک ماہ
ایک مہینے۔ سامعین، امیگریشن کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ کسٹم کا ہے کہ جہاں آپ کو ایک اور فارم پر کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس فارم کو کیا کہتے ہیں؟
اظہار نامے
جی، اظہار نامے یا اظہار نامہ۔ دراصل اس فارم میں آپ کو اپنے سامان کی نوعیت اور زر مبادلہ کی رقم کو ظاہر کرنا ہے۔ آئیے اس فارم میں درج کچھ الفاظ اور ان کی معنی نوٹ کیجیے۔
زیورآلات
زیورات کے لیے فارسی میں زیور آلات بولا جاتا ہے۔
چمدان
سوٹ کیس وغیرہ کے لیے لفظ چمدان استعمال ہوتا ہے۔
ساک
بیگ یا اٹیچی وغیرہ کے لیے لفظ ساک استعمال کیا جاتا ہے۔
عرض
جی، عرض۔ الف رے زے یہ زر مبادلہ کے لیے فارسی میں رائج لفظ ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
سامعین، اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی کا قومی مناسبت پر خطاب. ہارڈ وار کے مقابلے میں ایران کی بہترین طاقت پر اطمینان کا اظہار. سافٹ وار اور ابلاغیاتی جنگ کے خطرات پر توجہ مرکوز رکھنے پر تاکید. افریقی یونین کا سربراہی اجلاس. صہیونی حکومت کی شدید مذمت. حزب اللہ لبنان کے سربراہ کا صہیونی حکومت کو سخت انتباہ. اسرائیلی فوجیوں کو 2 دن کے اندر لبنان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا. پاکستان کے کرم ضلع میں انسانی بحران جاری. اشیاء خرد و نوش لے جانے والے امدادی قافلے پر پھر فائرنگ. اور ہندوستانی سپریم کورٹ کا عبادت گاہوں میں مداخلت کی درخواستوں پر اظہار تشویش. درخواستوں کو محدود کرنے کی ضرورت پر عدالت عظمیٰ کا زور. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی نے جارحیت یا اسلحے کے استعمال کی دھمکیوں کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کو بہترین اور عالی سطح کا قرار دیتے ہوئے سافٹ وار اور ابلاغیاتی جنگ کے خطرات پر توجہ دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے آج منگل کے روز ایک سالانہ قومی مناسبت پر صوبہ مشرقی آذربائیجان سے آئے لوگوں کے ایک عظیم اجتماع سے خطاب فرمایا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ہارڈ وار اور حملوں اور جارحیتوں پر مبنی دشمن کی دھمکیوں کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت بہترین اور مطمئن سطح کی ہے. تاہم ہمیں دشمن کی آغاز کردہ سافٹ وار اور ملک کی رائے عامہ کو منحرف کرنے، انہیں شکوک و شبہات کا شکار بنانے اور ایرانی قوم کو اسلامی نظام سے بدزن کرنے کے لیے دشمن کے ہتھ کنڈوں پر توجہ دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. معاف کیجئے، یہ ملاقات آج پیر کے دن ہوئی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ اسلامی انقلاب خود کو ایک آزاد تشخص اور خطے ہی نہیں بلکہ دیگر اقوام کے لیے بھی ایک عظیم اور امید افزا مرکز کے طور پر برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے اور دنیا کی استعماری اور سامراجی طاقتوں کے اسلامی جمہوریہ ایران سے غضبناک ہونے کی بنیادی وجہ ان کے مقابلے میں ایرانی عوام کی استقامت و پامردی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن ملکی رائے عامہ کو اپنے اختیار میں لینے کے لیے سرگرم عمل ہے. وہ اختلافات کو ہوا دے کر اور اسلامی انقلاب کے بنیادی اصولوں میں شک و شبہ پیدا کر کے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر بفضل خدا اب تک اسے ناکامی ہوئی ہے اور دشمن کے وسوسے ہمارے عوام کے دلوں میں لرزہ پیدا کرنے اور ہمارے نوجوانوں کے عزم و حوصلے کو متاثر کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں نکلنے والی پرہجوم عوامی ریلیوں کو دشمن کی ناکامی کا واضح ثبوت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی نشریاتی ادارے، ملک کے تشہیراتی مراکز، مقررین، مصنفین، فنکار، دانشور، تعلیمی اور فن و ہنر کے مراکز سے وابستہ سبھی افراد اور سوشل میڈیا سے جڑے تمام نوجوانوں کو اپنی توجہ دشمن کی سافٹ وار کے خطرات کا مقابلہ کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے دوران فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں گفتگو اور یکجہتی جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عمان میں بحر ہند کے ممالک کے اجلاس کے موقع پر خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ہی علاقائی اور عالمی حلقوں میں صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی استقامت اور ان کے حقوق کی حمایت کی ہے، اور وہ دنیا سے ملت فلسطین کے جائز حقوق کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ سے ہندوستانی وزیر خارجہ نے بھی ملاقات کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گروپ 7 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے گروپ 7 کے اس دعوے کو مزہ کا خیز قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تہران علاقے کو عدم استحکام سے دو چار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ G7 ممالک، بالخصوص امریکہ، کینیڈا اور یورپی ٹرائیکا نے صہیونیوں کی مالی، سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت اور علاقے میں فوجی اور سیاسی مداخلت کر کے مغربی ایشیا کو بدامنی کا شکار کر دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کی دفاعی طاقت اور پرامن ایٹمی پروگرام پر G7 کی نکتہ چینی کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی سلامتی اور مغربی ایشیا میں قیام امن کے تحت اپنا دفاعی پروگرام جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو بھی عالمی اصولوں اور قوانین کے عین مطابق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت جوہری ہتھیاروں سے پاک مغربی ایشیا کے راستے میں واحد رکاوٹ غاصب صہیونی حکومت ہے، جسے غزہ میں نسل کشی اور علاقے میں دراندازی کے لیے یورپ اور امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ افریقی یونین کے سربراہی اجلاس میں صہیونی حکومت کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں افریقی یونین کا 2 روزہ سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس کے اعلامیہ میں غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب پر صہیونی حکومت کی شدید مذمت کی گئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ افریقی ممالک اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ جنگ اور جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، غزہ میں عام شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ ساتھ ہی اس اعلامیہ میں صہیونی حکومت کے ساتھ ہر قسم کے تعاون یا تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کی مخالفت کی گئی ہے۔ افریقی یونین نے غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر صہیونی حکام اور صہیونی جنگی مجرموں کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے صہیونی حکومت کو لبنان میں ناجائز قبضہ باقی رکھنے پر انتباہ دیا ہے، جبکہ ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے کشیدگی کے خاتمے کے سلسلے میں تعمیری بات چیت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے صہیونی حکومت کو لبنان میں ناجائز قبضہ باقی رکھنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے صہیونی فوجیوں کو لبنان سے باہر نکلنے کے لیے 2 دن کی مہلت دی ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اگر صہیونی لبنان کے کسی بھی حصے میں اپنا قبضہ باقی رکھتے ہیں تو انہیں غاصب کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور سب کو پتا ہے کہ ہم غاصبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 فروری کو صہیونی فوجیوں کو کوئی بہانہ کیے بغیر مکمل طور پر لبنان سے پسپائی اختیار کرنی ہوگی، اور لبنان کی حکومت کو بھی اس سلسلے میں سخت موقف اپنانا چاہیے۔ انہوں نے غزہ پر امریکی اور اسرائیلی قبضے کی سازش کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر اور صہیونی حکام کے اس منصوبے کے تحت فلسطین کو سیاسی لحاظ سے ختم کرنے کی سازش رچی گئی ہے، جس کے خلاف پوری مسلم امہ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ یہ سازش غزہ میں اسرائیل کی فوجی شکست کے بعد تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کی جانب بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے شہید کمانڈروں کے جسد خاکی کی تدفین 23 فروری کو ہوگی، جس میں عرب اور اسلامی ممالک کی اہم اور مختلف دینی اور مذہبی شخصیات شرکت کریں گی۔ دوسری جانب ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے باہمی کشیدگی کے خاتمے کے لیے تعمیری گفتگو پر اتفاق کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے کشیدگی کے خاتمے کے بارے میں تعمیری بات چیت کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ لبنان کے ٹرانسپورٹ اور تعمیرات کے وزیر نے تصدیق کی ہے کہ لبنانی حکام ایران میں موجود لبنانی شہریوں کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی ایک ایئر لائن نے اس بارے میں اپنے 3 طیارے فراہم کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن ایران نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے لبنان میں ایرانی طیاروں کے اترنے کی صورت میں لبنانی ہوائی اڈے پر بمباری کے دعوے کے بعد لبنان نے ایرانی پروازوں پر اپنے ملک میں اترنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جوابی اقدام کے طور پر تہران کی جانب سے لبنانی پروازوں پر ایران میں لینڈنگ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ میدان جنگ کی طرح مذاکرات میں بھی فیصلے اور عمل کی طاقت فلسطینی عوام اور مزاحمتی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے ارنا کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ قابضین غزہ جنگ میں اپنے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور اپنے کسی ایک بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکے۔ القانو نے کہا کہ دشمن نہ تو مزاحمت کو تباہ کر سکا، نہ ہی اپنے قیدیوں کو رہا کرا سکا، اور نہ ہی فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ القانو نے کہا کہ مزاحمت کے پاس بہت سے جیتنے والے کارڈ ہیں، جن میں سے ایک دشمن کے قیدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے پاس فوجی طاقت کے علاوہ فلسطینی عوام کا اعتماد اور حمایت موجود ہے، اور فیصلہ مزاحمت کے ہاتھ میں ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا کہ دشمن 15 مہینے سے قتل و غارت، تباہی اور جرائم کے باوجود اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور فلسطینی قوم اور مزاحمت دشمن کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ القانو نے مزید کہا کہ نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں فلسطینی عوام پر نفسیاتی اور جذباتی دباؤ اور محاصرے سے بھی دشمن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں امدادی قافلے پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے ایک مرتبہ پھر حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے لوئر کرم ضلع کے علاقے اوچت کے قریب کرم کے لیے روانہ ہونے والے قافلے پر فائرنگ کی گئی ہے۔ اس بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے کرم کے لیے روانہ ہوئے قافلے کا ایک ٹرک ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ 64 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ ٹل سے کرم کے لیے روانہ ہوا تھا۔ لوئر کرم میں فائرنگ کے واقعے کے بعد گاڑیوں کا یہ قافلہ ہنگو واپس لوٹ گیا ہے۔ کرم میں امدادی سامان لے کر جانے والے قافلے پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے، جس میں شدید فائرنگ کرتے ہوئے امدادی گاڑیوں میں لوٹ مار کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ٹل سے 130 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ روانہ ہوا، جس میں 5 آئل ٹینکر بھی شامل تھے۔ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق 113 گاڑیوں میں سے ایک بھی گاڑی واپس ٹل نہیں پہنچی۔ انتظامیہ کا صورتحال سے متعلق کہنا ہے کہ کرم قافلے پر فائرنگ میں زخمی ڈرائیور اکرم خان کو علی زئی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جس کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ زخمی ڈرائیور نے بتایا کہ میرے ادویات سے بھرے ٹرک کو چارخیل کے علاقے میں لوٹ لیا گیا۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کابینہ نے کرم میں قافلے پر حملے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس میں کرم کے مجموعی حالات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے واقعے پر سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک کرم میں بدامنی کے مختلف واقعات میں 189 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں، جبکہ اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے 718 گاڑیوں پر مشتمل 9 خصوصی قافلے بھیجے جا چکے ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اپر کرم جانے والے راستوں کی سیکورٹی کے لیے 120 سیکورٹی پوسٹوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور ان پوسٹوں پر تعیناتی کے لیے 407 سیکورٹی اہلکار بھرتی کیے جائیں گے، جس کے لیے 7,06,40,00,000 روپے مالیت کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے عبادت گاہوں میں مداخلت کی بڑھتی ہوئی درخواستوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کی خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کو چیلنج کرنے والے معاملات میں مداخلت کی درخواستوں کی بڑھتی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس پی وی سنجے کمار کی بینچ نے ایسی درخواستوں کو محدود کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عدلیہ کی بینچ نے آج پیر کے روز اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مداخلت دائر کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، ہم آج عبادت گاہوں کے ایکٹ کیس کی سماعت نہیں کریں گے۔ یہ 3 ججوں کی بینچ کا معاملہ ہے، کئی درخواستیں دائر کی گئی ہیں، یہ معاملہ مارچ میں کسی وقت درج کیا جائے گا۔ یہ معاملہ جمعیت علماء ہند، کانگریس پارٹی، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی مداخلت کی اپیلوں پر مبنی ہے۔ ان جماعتوں نے پوجا ایکٹ کی دفعات کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی مخالفت کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عبادت گاہوں کا ایکٹ 1991 15 اگست 1947 تک مذہبی مقامات کی جوں کی توں حیثیت برقرار رکھنے کا پابند بناتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال راز اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین